الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والقرآن الحميد قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا وقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں نے قرآن کریم سے دو جگہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ہمارا پچھلے دن کا جو موضوع تھا وہ لطیف قلب اور قلب کے حوالے سے جو گزارشات تھیں وہ آپ سے پیش کی ہیں تو آج ہمارا جو تربیتی پیریڈ ہے اس میں موضوع دوسرا لطیفہ لطیف روح ہے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ عرض کر کے اس پر گزارشات پیش کرتا ہوں پہلی آیہ کریمہ جو تلاوت کی یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حضور عرض کیا تھا کہ عرض کیا ہے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو رات اور دن بلاتا ہوں پھر دوسرے حصے میں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے آگ کو اس وقت حکم فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی کا سبب ہو جائے لطیف قلب بنیاد ہے ایسی بنیاد ہے کہ وجود عالم خلق سے ہے فانی حصے سے ہے اور انسان کے وجود میں جو روح ہے وہ عالم امر سے ہے اور جب اللہ رب العالمین اسے پیدا فرمایا ہے تو پھر اس کی حیات ابدالآباد ہے فانی جہان کے اس فانی وجود میں روح کو اللہ رب العالمین نے جو بنیادی طور پر رابطہ عطا فرمایا وہ لطیفہ قلب یعنی عالم امر اور عالم خلق میں جو بنیادی حصہ یا بنیادی مقام وجود انسانی میں ہے وہ قلب ہے اور لطیفہ قلب جو ہے یہ بھی روح کے حصوں سے ہے جیسے وجود انسانی کے لیے جو مین باڈی پارٹس ہیں جنہیں اعضاء رئیسہ کہتے ہیں دل ہے دماغ ہے پھیپھڑے ہیں اس طرح کے جو وہ حصے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں اگر آسان الفاظ میں بات سمجھنی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے روح کے یہ اعضاء رئیسہ ہیں یہ پانچ لطائف اور لطیفہ قلب پر میں نے کوشش کی کہ اپنی دانست کے مطابق اور جو وقت میسر ہے اس کو دیکھتے ہوئے گزارشات پیش کروں بے شک اس سے متعلق بے شمار اور پہلو ہیں جو رہ گئے ہیں لیکن جتنا ضروری سمجھا یا جتنا ممکن ہو سکا وہ میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں تو لطیفہ قلب بنیاد ہوئی اور جب لطیفہ قلب روشن ہوتا ہے راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مظہر جو ہے لطیفہ روح ہے اس کا نام بھی روح کے نام پر ہے اور جب روح کو جاننے کے لیے کفار مکہ نے سوچا کہ کہیں کوئی ایسی بات ڈھونڈ لاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے نعوذ باللہ تو یہود کے جو مذہبی رہنما تھے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں وہاں گئے تو وہاں سے وہ سوالات لے کر آئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح سے متعلق آپ بتائیں کہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے روح سے متعلق صرف اتنا ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی یہ عالم امر سے ایک ایسی کیفیت ہے جسے آپ دنیا میں یہ استطاعت ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی جان سکے انسانی وجودی استطاعت سے یہ حصہ باہر ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ روح کیا چیز ہے تو جب روح لطیفہ روح مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے اور راسخ ہونا شروع ہوتا ہے تو روحانی کیفیت جو ہے وہ وجود انسانی پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو عالم خلق کی اجزاء سے مرکب وجود اور اس مرکب سے جو تبخیری عمل میں نفس آیا، یعنی جو اس کے خیالات، جو اس کی پسند، جو اس کی ناپسند اس عالم خلق کی طرف اس کو لے کر چلتی ہے، اور روح کی جو لطیفہ روح ہے اس کی جو مضبوطی ہے، روحانیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے اسلام کی طرف لے کر جو ہے وہ چلتی ہے، اور اپنی پسند و ناپسند جو ہے وہ انسان مؤخر کر دیتا ہے، اسے اولیت نہیں دیتا، اس کے نزدیک اولیت جو ہے وہ دین اسلام کو اٹھائے. تو جتنا لطیفہ روح مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا انسان باعمل اور مستقل مزاجی سے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتا چلا جاتا ہے. لطیفہ قلب پر انوارات کا جو تسلسل ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلم مبارک سے ہو کر آتا ہے، تو بے شک اس کے بے شمار پہلو ہیں. جس طرح باقی جتنی خلق ہے وہ ایک تخلیقی جو حصہ یا انداز اللہ نے پسند فرمایا، مقرر فرمایا، اس کے تحت آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تخلیق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ ایسا حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی ذات نے اسے اس حصے کو پیدا فرمایا، اور تخلیقی طور پر وہ حیثیت ایک انفرادی رکھتا ہے، ایک انفرادی حیثیت ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا اور وجود کا تعمیر ہونا. تو اس طرح بے شمار ایسے پہلو جو اس تسلسل سے سالک کے قلب میں آتے ہیں اور وارد ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جب لطیفہ قلب مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے اور اگر کسی کو، کسی سالک کو اس میں مشاہدات ہوں تو اس کے انوارات کا رنگ اپنا ہے، اسے ان رنگ سے ان انوارات کو بھی دیکھتا. تو جب آپ دوسرے لطیفے پر آتے ہیں تو لطیفہ روح پر دو اولو العزم اللہ کے جو رسول ہیں ان کے قلوب سے یہاں پر کیفیات اس تسلسل سے وارد ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے لیے جو حکم، تعمیل حکم کے حصے یا تعلیمات کے حصے، معاملات میں، اعمال میں جتنے حصے ہیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں تشریف لائے تو وہاں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم، تورات کے حوالے سے غالباً انہوں نے عرض کی کہ یہ کوئی ایسا ورک ہے جس سے متعلق کسی کا کہنا ہے کہ یہ تورات کے جو احکامات ہیں اس میں سے. تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہوتے تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا. تو آپ قرآن کریم کو دیکھیں، آپ تورات کے جو اوراق ہیں انہیں مت، آپ نے پسند نہیں فرمایا. لیکن جو شرائط ایمان ہیں ان میں انبیاء اور رسول کا ماننا، سابقہ کتب کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو جو انبیاء اور رسول کا مقدم ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہے، اور اللہ کریم نے جو انہیں وہ بھی حصے عطا فرمائے، یہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب ان اولو العزم اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے قلوب سے جو تسلسل آتا ہے، ان سارے تسلسل کا محاصل بھی جو ہے وہ بندے مومن کے لیے دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک تقویت کا سبب بنتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے چنا، چونکہ نبوت وہ بھی ہے، اس میں ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ساری عطا ہے اللہ رب العالمین. اب جو ان ہستیوں کا ان مقربین بار الہ کی ایمان کی کیفیت ہوگی, جو انہیں بندگی کے حصے نصیب ہوئے ہوں گے, وہ غیر انبیاء کا اس درجے کا ہو نہیں سکتا. جہاں ان کے معمولات زندگی کے اور حالات کے اثرات جو ان کی طرف سے حضرات کے مقابل ہونا تھا, اس کا پرتو خالق کو نصیب ہوتا ہے, وہاں ایمان کی وہ نزاکت, ان کی حیثیت اپنی, وہ درجہ اپنا, خالق کی حیثیت اپنی, درجے اپنے, اللہ کی رضا اس کی طرف اپنی, جو اس کا حصہ ہے اس کے مطابق ایمان کے وہ حصے اس کے مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں. جو بندگی کے پہلوؤں میں ہیں, جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں شہادت کے طور پر ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم کو رات دن اے بار الہ تیری طرف بلاتا رہا, تو جو حالات قرآن کریم میں ملتے ہیں اور جو روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈالی ہے کہ روز مرہ کی معمولات میں وہ لوگ جن کے پاس معاشرے میں قوت بھی ہے, دولت بھی ہے, اور جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں ان کی فراوانی بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور وہ ساری اپنی جو دنیا کی ترقی ہے اس ساری کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حبیب کی بات مانے, اور ماننے کی بجائے انہوں نے جو زیادتی کے پہلو اختیار کیے, جو تمسخر اڑایا, جو زیادتی ان سے ہو سکی انہوں نے کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے وہ معاشرے میں کمزور حیثیت کے لوگ تھے, اس پہلو پر بھی ان کا اعتراض اور تمسخر اڑانا تھا کہ یہ دیکھو حق جو آپ لائے ہو, یہ دیکھو جو معاشرے میں جو لوگ مان رہے ہیں ان کی حیثیتیں تو دیکھو, ان کو تو معاشرہ اپنے درمیان بٹھانا پسند نہیں کر رہا, تو آپ کہتے ہیں یہ حق اور سچ کے ساتھ ہی. تو جو ممکن ہے زیادتی انہوں نے کی, ایک جگہ رہتے ہوئے اور حق کا بیان کرنا اور ہر حق کے بیان کے مقابل تمسخر اڑانا, زیادتی کرنا, آپ کے متعلقین کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ ایک دو چار پانچ سال کی بات نہیں, 950 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو قوم ہے اس کو حق کی دعوت دی, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رات دن کوئی موقع جہاں آپ کو میسر آیا آپ نے حق جو بیان فرمایا, انہوں نے ضد کی اڑے رہے, آپ نے انہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے لے کر دنیا کی پیدائش تک, اس کی عطاؤں سے لے کر پھر موت اور جزا و سزا, ایک ایک پہلو ارشاد فرمایا. قرآن کریم آپ اگر پڑھیں اس میں ترجمے میں دیکھیں تو بڑی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں سابقہ اقوام کی انبیاء اور رسول کے جب واقعات آتے ہیں تو ہم تو چونکہ صرف عربی پڑھتے ہیں نا, ہمارا مزاج ہے, تو جہاں ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم نے سمجھا پھر وہی واقعہ, ہر بیان میں اس واقعے کا ایک الگ پہلو بیان کیا جاتا ہے, اور ہر پہلو کو اپنے معاملات میں دیکھیں تو ہمارے لیے انتہائی رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں اور اپنی وجودی استعداد میں جب غلطی کرتے ہیں ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جو من جانب اللہ قابل گرفت ہوئی. تو متواتر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال, بڑا مجاہدہ ہے اور بڑا حوصلہ ہے اور بڑا صبر ہے, بے شک یہ اللہ کے مقرب ہستی کا, مقرر کی گئی ہستی کا ہی ہو سکتا ہے جن پر اللہ کی خصوصی عطا ہو کہ اپنی قوم کو اتنے در سے انہوں نے دعوت حق دی. پھر یہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں انبیاء اور رسول, ہم اپنی زندگی میں تقابلی پہلوؤں پر آ کر خود غصہ یا خود محبت کے پہلو میں ڈھل کر ہمارے سوچیں اور اعمال جو ہیں وہ اختیار ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, معاملات ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں جب مخاطب فرمایا گیا, آپ کا درد کفار کا دوزخ جانے اور اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں جب اللہ رب العالمین قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اس درد میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, کہ اتنی تکلیف کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو سکتی ہے, اس درجے کی تکلیف, اور اس کے لیے تکلیف آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو مان ہی نہیں رہا, یعنی جو ادراک ان کو ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کی ہستی پیدا فرمایا وہ کیفیات ہیں کہ جو تمسخر اڑا رہے ہیں, جو زرے پہن کر اور تلواریں اٹھا کر آپ کے رو برو آپ کے مقابل آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی اتنی محبت اور درد ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں. یہ دنیا فانی, ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے, لیکن اس کے فنا ہونے کا ادراک ہو بندے کی زندگی کے معمولات بدل جائیں, حقائق ایمان کے یہ واضح ہوں اس درجے کے کہ اخروی جو حیات ہے وہ ابدل آباد ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. ہر چیز بندہ چھوڑ کر اس خیال میں لگ جائے, یہ بات مقدم ہو جائے کہ وہاں کی حیات جو ہے اس کی تعمیر کے جو معاملات ہیں وہ کیا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء, تو اتنا درد اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرما, یہ اپنی جہالت شیطان کی شیطنت اپنی وساوس کی نظر ہو کر اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہے ہیں, اپنے اجداد کے مذہب کو حق سمجھ رہے ہیں, اس پر چلنا اپنا حق سمجھ رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے جسے اپنی مرضی سے گزار لو. قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فانی جہان ہے, ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اخروی حیات ہے, اور روز قیامت کے حوالے سے بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دن کیسا ہے جسے اللہ نے مقرر فرما دیا اور ہو کر رہنا ہے. اتنا متعدد دفعہ بیان فرمایا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اس لذتوں کو بلانے والی شے کو یاد رکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا ہے؟ فرمایا موت, اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو جو ان ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے ادراک عطا فرمایا, جو شرع صدر عطا فرمائی, جو ایمان کے رتبے اور حیثیتیں عطا فرمائی, اس درجے میں جب وہ دعوت حق دیتے ہیں اور جو مانتا ہے اس کے لیے ان کی جو کیفیت ہے, اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی جو ان کا درد ہے, یہ وہ ہستیاں جان سکتی ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا. ماں شما نے جب پیمانہ دیکھنا ہے تو اس نے صرف وقت کا پیمانہ دیکھنا ہے, اور وہ جو تڑپ اور جو محبت اور جو صدق دل سے دعوت اللہ مخلوق کو دینی ہے وہ حضرت نو علیہ السلام وسلام کا قلب مبارک ہی جان سکتا ہے, میں اور آپ نہیں جان سکتے کس درد سے انہوں نے دی. پھر جو جو تکالیف انہوں نے دی وہ پہنچاتے رہے, لیکن ایک مستقل مزاجی آپ علیہ السلام نے رکھی. آپ کی قلب مبارک سے انوارات کا حصہ اس حالق پر آتا ہے لطیف روح میں, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک سے ایک حصہ جو توجہ کا ہے, اور وہ جو انوارات کے تسلسل کا ہے وہ ہوتا ہوا سالک کے قلب پر آتا ہے, اس پر لطیفہ روح پر آتا ہے. تو لطیفہ قلب کا جو مقام ہے وہ تو دل ہے, اور دل کے نیا خانے میں گہرائیوں میں, اسی کے مقابل سینے پہ دوسری طرف جو جگہ بنتی ہے یہاں لطیفہ روح. اور ذکر کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بنیاد قلب ہے, تو جب بھی جس لطیفے پر بھی آپ ذکر کر رہے ہوں گے لفظ اللہ کا جو خیال ہے وہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں اترے, یہاں سے رابطہ دوسرے لطیفے کو ملے گا, یہاں سے رابطہ ہوگا دوسرے لطیفے کے لیے. تو بنیادی طور پر جب بھی لطائف کر رہے ہوں, حالاں پانچ جو لطائف ہیں ان کے طریقے ایک طرح کے ہیں, چھٹا اور ساتویں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے, لیکن ساتوں کے ساتوں لطائف میں جب سالک سانس لیتا ہے تو لفظ اللہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یعنی قلب کی قلب کے اندر جا اترتا ہے تو قلب سے ہی باقی لطائف پر روح کی ضربات. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب نئے ساتھی آتے ہیں نا جی ذکر کرتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں لگتی, وہ بتائے تو جاتا ہے لیکن ذکر شروع کر لیتے ہیں اس طرح پھر آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر اسی لطیفے پر منتقل کر لیتے ہیں جو اس لطیفے کا ذکر کرایا جا رہا ہو. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا بنیادی حصہ جو ہے وہ یہ. پھر یہاں بھی انوارات ہیں, ان انوارات کا اپنا رنگ ہے, سرخی مائل سنہری, اس میں سرخی کا حصہ بھی شامل ہے اور سنہری حصہ بھی شامل ہے. لیکن مشاہدات کے حوالے سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کشف پر بات کی جائے یا لوگوں کو بٹھا کر کشف کرایا جائے. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بنیادی طور پر لطائف کراتے تھے اور شروع کے اسباق کراتے تھے تو آپ کشف کے حوالے سے بھی تربیت فرماتے اور باقاعدہ تربیت فرماتے تھے, بٹھا کر پوچھتے تھے. پھر حضرت جی فرمایا کرتے تھے چونکہ میں تو اس وقت عمر چھوٹی تھی تو مجھے میری یاد میں تو حصے نہیں ہیں, تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قریب ایک قبر تھی اور وہ ایسے بندے کی قبر تھی جو قرب و جوار میں ایک شہر ہے وہاں کا تھا, لیکن وہاں سے وہ کیفیت اور اس شعبے کے لیے اور کیفیات باطنی کے لیے سفر کرتا کرتا کہیں ہند کے درمیانی حصے میں جا کر اسے کوئی شیخ میسر آیا. وہاں انہوں نے کئی سال ان سے ذکر سیکھا, تصوف سیکھا اور انہی کی خدمت میں رہے. جب حضرت نے سبق سکھا دیا تو انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ واپس تو جا رہے ہو لیکن اگر اپنی آبادی میں چلے جاؤ گے تو یہ کیفیات کھو دو گے, وہاں رہو گے وہاں تمہارے جو قریب قریب و جوار کے لوگ ہیں ان کے جو حالات اور ان کے جو معاملات ہیں تم بھی اسی میں بہہ جاؤ. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے پہلے سال کئی سال زندگی کے وہاں صرف کیے, وہاں سے واپس آئے پھر واپس اپنی آبادی میں نہیں گیا صرف اس لیے کہ اتنی جو اللہ نے احسان فرمایا کیفیات کا یہ میں ضائع نہ کرتا. تو وہ صاحب مزار تھے جن سے حضرت جی سالکین کا کلام کرائے. لیکن انحطاط ہے نا اور مشاہدہ جو ہے وہ بجائے خود ایک امتحان بن جاتا ہے. تو ہماری جب توجہ مشاہدی کی طرف اور مکاشفات کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں شیطان کا دخل, اپنی نفس اور نفسانی خواہشات وہ متشکل ہو کر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اتنا راسخ ذکر نہیں ہوتا, اتنی محنت نہیں ہوتی, تو بجائے اس بات کو سمجھنے کے خود دھوکہ کھا جاتا. ایک مثال میرے سامنے بھی ہے, اس کا جمالی سا حصہ بیان کرتا ہوں کہ ساتھی پرانے ساتھی تھے اور بڑا اچھا ان کا کشف تھا, اچھی سمجھ تھی, لیکن نہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک معاملہ پیش آیا کسی دوسرے کے حوالے سے تو انہوں نے ایک مہینے کا وقت دیا, ایک مہینے میں یہ نقصان اس کا ہوگا, ایک مہینے میں ان کا اپنا جوان سال بیٹا فوت ہو. اب سمجھ جو آیا نقصان آیا یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کا ہے یا اس کا ہے, جو دل کی میں خیال آیا وہ یہ تھا میرا تو نہیں ہو سکتا دوسرے کو ہو سکتا, وہ جو اپنے نفس کا پردہ ایسے حائل ہوا وہ یہ سمجھ نہیں, سمجھ گئے کہ ایک مہینے میں نقصان ہو لیکن نقصان اپنا ہوا, ماں نہیں جہاں کا بتا رہے تو نقصان تک کی تو سمجھ آئی, آگے غلطی لگ گئی. جہاں یہ اپنی خواہش داخل ہوئی نا تو وہاں اس نے نفس نے کہا میرا تو نہیں اس کا ہوگا. تو اس کے ساتھ اور بے شمار معاملات ایسے تھے جنہیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہوئے اس چیز کو منع فرما دیا. چونکہ جو بھی کسی کا کشف ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے بات ہوتی ہے اور پیمانہ قرآن و سنت ہوتا ہے, اس پر عمل کرے تو ٹھیک, اس پر نہ عمل کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے, اور اگر اس کے کشف کو لے کر دوسرا ماننا شروع کر دے تو یہ تو ایک اس نے اس کی نبوت کا اقرار کر دیا کہ اللہ کریم نے مجھے آپ کو ہم سب کو کلام ذاتی میں مخاطب فرما دیا. یہ حق ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی تشریح کی کہیں کوئی کمی بیشی کسی طرح کی کوئی نقطے کی اس میں کمی نہیں ملتی, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو کسی کا ذاتی کشف بھی جو ہے اس کا پیمانہ قرآن و سنت اس کے تحت ہے, اور جب وہ اس پر عمل کرے تو دنیا کے کسی حصے میں شاید اس کا کوئی فائدہ ہو یا شاید کوئی کمی بیشی ہو جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکے. لیکن جب دوسرا کسی کے کشف کو لے کر اپنے معمولات میں اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کی نبوت مان لی. دین کے مقابل میں, دین اسلام کے مقابل میں کوئی اور بندہ آ گیا جو اس کو احکامات دے رہا کہ مجھے تیرے بارے میں یہ سمجھ, تو یہ بڑے نازک پہلو. اس کی نزاکت کا نہ سمجھنا اور مشاہدات کی طرف ہی صرف رخ کر جانا تو حضرت جی نے اسے منع فرما دیا, چونکہ وہ جو لوگ جن کو حضرت جی نے سکھایا تھا ان میں اکثر لوگوں سے ہی یہ مثال سامنے آئی, پھر حضرت جی نے منع فرما دیا. لیکن اس لیے عرض کر دیتے ہیں کہ جو عمومی حصے ہیں ان پر بات ہوتی چلی جائے تاکہ یہ چیزیں, یہ باتیں آپ کے پاس رہیں, ان کا تسلسل رہے. مقدم جو ہیں وہ معمولات ہوں, قرآن و سنت ہو, کہ میرے جو زندگی کے معمولات ہیں ذکر سے, عبادت سے, ان میں کیا تبدیلی رونما ہو رہی. اگر میں بہتر اور صالح عمل کر رہا ہوں تو اس میں مزید کتنا اللہ رب العالمین احسان فرمایا کہ اور اخلاص نصیب ہوا, کتنا خلوص نیت پیدا ہوا. اور جو بھی کیفیت ہوتی ہے یہ اس کی ایک لائن نہیں طے کی جا سکتی, اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے, اضافے میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے, آپ روک نہیں سکتے. تو اسی طرح جو یہ دل کی کیفیت کا خالص ہونا ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی لیے میں ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ لطیفہ قلب کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں جی ابھی تو پہلا سبق. عزیز, یہ پہلا سبق کوئی دنیا کی سیڑھی نہیں ہے کہ آپ نے سیڑھی طے کر لیا تو پہلی سیڑھی جو ہے وہ طے ہو گئی, اب اس سے آگے اگلی بات آئے گی. یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے اور لطیفہ قلب ہے جو بنیاد ہے. جب ذکر کرو گے تمہاری سانس نئی, تمہاری عبادت کا وقت نیا, تمہارے خلوص کا پیمانہ الگ, تو کیسے اسے ایک کہو, ایک بات. دوسری بات, کوئی بھی جو منزل ہے, لطائف ہوں یا مراقبات ہوں, اس کے اندر جو کیفیت کی ترقی ہے اسے کیسے ماپ لیا آپ نے کہ میں نے اس کیفیت کی جو ترقی ہے اسے پورا کر لیا. اللہ کی عطا ہے, اللہ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے. تو جب لطیفہ قلب کی بات آئے گی تو یہ جب بات کرتے تھے نا بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لطیفہ قلب کا راسخ ہونا, برزخ میں اترو گے تو بخشش کا سبب ہو جائے گا, تو اس کا جو راسخ ہونا ہے یہ ایک کیفیت ہے. اور کیفیت کا ہاتھا کیسے کر لیا بھائی میں نے یا آپ نے کہہ دیا, یہ تو یہ پہلا سبق ہے. جب سبق کرو گے وہ عبادت نئی, سانس نئی, نئی جہت, نیا مجاہدہ, یہ ایک پہلو. لیکن اس کے اندر جو کیفی طور پر ترقی ہے, اس کے اندر جو ترقی اور اس کے اندر جو کیفیت کا بڑھنا ہے, وہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ مکمل ہو گیا. تو راسخ ہونے میں بھی پتہ نہیں کتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی تو اندازہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ان حصوں کو دنیا کی سیڑھی نہیں سمجھنا, یہ اللہ جل شانہ کی طرف اٹھنے والی منزلیں ہیں. تو ان کا پیمانہ ہم نہیں کر سکتے, یہ بھی ان کا پیمانہ ہو سکتا ہی نہیں. تو اسی طرح جب دوسرے لطیفے پر سالک پہنچتا ہے تو جو سلسلہ عالیہ میں ذکر خفی کے انداز ہے وہ یہ ہے کہ سانس تو ساتھ لفظ اللہ دل میں اترا, لیکن ہو کی چوٹ جو ہے وہ دوسرے لطیفے پر جا لے. چونکہ لطیفہ قلب بنیاد ہے اور اس کا مظہر جو ہے وہ لطیفہ روح ہے, اور لطیفہ روح کا راسخ اور مضبوط ہونا جو ہے وہ بندے کو مستقل مزاجی دیتا ہے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے. اور جو اللہ کے دو اولو العزم رسولوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں سے آپ ان کی حیات مبارکہ پڑھیں تو جس طرح کے حالات سے بات ہوتی 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 سختیوں اور ان مقابلوں میں سے ہوتے ہوئے جس مستقل مزاجی سے انہوں نے دین حق پر قائم رہے اور حق بیان کرتے رہے, ان سارے حصوں میں سے کچھ نہ کچھ پہلو اپنی استعداد اپنی حیثیت کے مطابق سے بندے کے اندر کیفی طور پر آتا ہے. اور جب روحانی طور پر بندہ مضبوط ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا کامل ایمان ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی جو نشانی ہے وہ معمولات زندگی ہے. یہ بڑا دھوکہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عبادات کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے، معاملات کا حصہ جو ہے وہ الگ ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ. غور کیا کریں کہ جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، عزیز داری میں، گھر میں، جو بول رہے ہیں کیا وہ سوچ بھی وہی رہے ہیں؟ بہت کم ملے گا کہ جو بولا جا رہا ہے وہی سوچا بھی جا رہا ہے. ایک ہر گفتگو، ہر کلام کے اوپر اتنے پردے ہم نے چڑھائے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھ رہا، لیکن کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو جانتی ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو عمل اختیار کر رہا ہوں، وہ لکھا جا رہا ہے، اور روز معاشر وہ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اور اللہ نہ کرے اس روز الٹے ہاتھ میں وہ کاغذ تھمائے جائیں یا وہ کتاب تھمائی جائے. چونکہ جس روز الٹے ہاتھ میں وہ کتاب تھمائی جائے گی، قرآن کریم فرماتا ہے اس روز وہ صاحب کتاب کہے گا کاش میری موت ایسی ہوتی کہ دوبارہ حیات ہی نہ ہوتی، میں جانتا ہی نہ ہوتا جو کچھ میں نے کیا تھا، کاش یہ سارا کچھ دوبارہ میرے سامنے نہ. کیونکہ کوئی جواب نہیں ہے اللہ کے حضور کسی غلطی کا. تو جب بھی معمولات زندگی میں جاتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں، ہم گھر میں بات کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، لین دین کاروباری حیات میں بات کرتے ہیں، آپ غور کریں کہ میں نے دن بھر جو باتیں کی ہیں اس میں میرے دل میں کیا تھا اور زبان کے الفاظ کیا تھے، سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنے حق پر چل رہا ہوں. چونکہ عبادات جو حقوق اللہ کے پہلو ہیں وہ بنسبتاً آسان ہیں معاملات کے. معاملات وہ جگہ جو اصل امتحان گاہ ہے کہ جو عبادات کی وہ کس محبت سے کی. چونکہ ایمان جو ہے اس کا مضبوط ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا عبادات خالص عطا فرماتا ہے، اور خالص عبادات نصیب ہوں تو معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح اللہ کو پسند ہے. اور اگر معاملات میں غلطی ہے تو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری جو عبادات ہیں وہ کیا رواجات کی نظر تو نہیں ہوگی. اور اگر عبادات میں کمی پیشی ہے تو جو شرائطی ایمان ہے میری وہ متزلزل تو نہیں ہے. اگر صادق یقین ہو، سچا یقین ہو، خالص یقین ہو شرائطی ایمان پر، ہو نہیں سکتا کہ اس کے عبادات کے اندر اخلاص ہو. اور جن عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو اس جگہ معاملات میں پھر جو غلطی ہے وہ نہیں ہوگی. جہاں غلطی ہوگی وہ تڑپ اٹھے گا، اپنے اندر تڑپ پیدا ہو جائے گی، اپنے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا کہ یہ تم نے زیادتی کی. اور جب تک اس زیادتی کا ازالے کی طرف بندہ قدم نہیں اٹھائے گا وہ جھگڑا نہیں روکتا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روزمرہ جو ہمارے لین دین ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا، 950 سال میں کوئی 80-82 کے قریب افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. سالوں کا عرصہ دیکھیں کتنی صدیاں ہیں، اور جنہوں نے حق قبول کیا وہ دیکھیں ان کی تعداد کیا. لیکن ان کے بیان میں کہیں ایک جگہ کوئی کمی بیشی نہیں، آخری وقت تک وہی صدق دل سے حق بیان فرماتے گئے. اور جب کشتی میں آ گئے اور طوفان آیا تو آپ کا بیٹا جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کشتی میں تو سوار نہیں ہے، تو آپ نے اسے پکارا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، آج اس طوفان سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں، میں طوفان سے بچ جاؤں. اس کلام کے دوران قرآن کریم فرماتا ہے کہ درمیان میں جو ہے ایک پانی کی جو لہر ہے وہ حائل ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، کشتی الگ ہو گیا. اس حوالے سے بھی آگے قرآن کریم میں بات ملتی ہے، لیکن یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے. اس وقت جب اس نے پہاڑ کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی تقویت جو ہے یا اپنے لیے جو اس نے سمجھا حفاظت کا سبب وہ پھر دنیا سمجھی، پہاڑ سمجھا. اللہ کے مقابلے میں اس نے سمجھا کہ میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا تو میری بچت ہو جائے گی. یہاں سے آپ اپنے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں، حق کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کی اتنی ساری منفعت کے لیے اور اتنی سارے فائدے کے لیے ہم پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں. जो किसी के साथ लेन देन में गलती कर रहे हैं, जो कहना कुछ चाह रहे हैं, अल्फाज कुछ लेकर आ रहे हैं, हम भी किसी न किसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। और वो अल्लाह के उलुल अज़्म नबी और रसूल का बेटा जब पहाड़ को उसने अपने लिए चुनाव किया तो वहीं वो भी गर्क हुआ। तो कैसे मुमकिन है जब हम अपनी जिंदगियों में जब तूफान आए तो हम पहाड़ को अपने लिए समझे महफूज बना गाएं और जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है उसे छोड़ दें, तो हम कैसे मुमकिन है कि हम गर्क ना। तो ये वो हिस्से हैं जो समझ आते हैं कि इन जो हस्तियों उलुल अज़्म हस्तियों की तरफ से जो चीजें उनके कुलूब से होकर आती हैं तो उस तरह के असरात मुरतब करती चली आती। फिर दूसरा हिस्सा जो यहां आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए वो शाही बुतखाने के संग तराश थे। उनके वाले जो शाही बुतखाना था उसके बुत जो तराशा करते थे ये वहां मुलाजम। अब अमूमी जिंदगी का जो बहर है इसे देखें कि बंदा अपने खानदान को अपने वालिद को देखता है और अक्सर देखने में आता है कि वालिद जिस तरह चल रहा होता आप देखिए कि उसका बेटा जब चलने पर आता है ना तो नजर आता है कि ये फलां शख्स का बेटा है। उसके चलने का अंदाज डेल डोल भी उसी तरह का वो इख्तियार कर, ऐसा नहीं कि था ऐसा डेल डोल, वो वालिद को देख देख कर समझता है कि मुझे भी इस तरह चलना चाहिए। उसका चलने का अंदाज भी होता है, मुशाबत भी होती है और वह इख्तियार भी करता चला जाता है। और दुनिया के असूल में यही है कि अजदाद को देखते हैं, लेकिन दुनिया के असूल तब मुकदम होंगे जब वो अजदाद के असूल इस्लाम के मुताबिक होंगे, हक के मुताबिक होंगे, वगरना उन्हें रद्द कर देना हक है। तो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल उन्होंने सबसे पहले जो उनकी इख्तलाफ है अपने वालिद से आए, तो वहां से उन्होंने बात शुरू की और वो बात बढ़ते बढ़ते बुतखाने तक गई। लेकिन वो अपनी बात का मुस्तकिल और दलायल से बयान करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जी लोगों के पास बड़े दलायल थे और अल्लाह के अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, उन्होंने फरमा अल्लाह वाहिद है ये मान लो, तुम नहीं मानोगे तो जो दलायल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए, शके कमर क्या है, इससे बढ़कर अहले मक्का को और कोई दलील चाहिए थी देखने के लिए। बच्चे बच्चे से पूछें चांद कहां है, वो आसमान दिन को भी आसमान की तरफ देखेगा कि अगर होगा तो वहां होगा। तो जब चांद दो टुकड़े उन्होंने अपनी आंखों से देखा और क्या देखना चाहते थे। तो दलायल जो दुनिया की जिंदगी के मुताबिक थे वो भी थे और मोजात भी जो थे वो भी अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता फरमाए थे जो दुनिया की हयात में मुमकिन नहीं है, यानी वो शवायद जो इंसानी अक्ल भी तस्लीम करे। और हयात जिंदगी और इस खल्क के मुतल्लिक जो जो इरशाद अंबिया और रसूल ने फरमाया, जिन बातों की तालीम फरमाई, वो इंसान को रहनुमाई देती। आज कोई भी साइंटिस्ट जो है, कितने उन पर आज रिसर्चेज आती हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्यों, फलां बात को वो सर्च कर रहे थे तो उन्होंने जब देखा कि 1400 साल पहले कुरान करीम ने ये बात इस तरह इरशाद फरमाई थी तो उसे देखकर वो ईमान ले आए कि तब मुमकिन नहीं था, कोई जाहिरी जरिया ऐसा नहीं था, ये इंसानी दस्तरस से बाहर की बात है जो बयान की जाए, तो वो ईमान लेकर आ जाए। ये फिरौन की तहकीक हो रही थी तो पूरी कोशिश की कुफार ने कि इसका समंदर में जो गर्क होना है और जो उसके वजूद में समुद्री नमकियात हैं उसका तज़किरा ना किया जाए, अगर उसका तज़किरा किया जाएगा तो जो कुरान करीम की बात की सदाकत है उसकी शाह तो हम खुद कुफर से कुफर पर बैठ के हुई शहादत दे लेंगे। भाई जो मर्जी कर लो, जो हक है जहां मर्जी बैठ लो, हक हक ही होता है, जैसे भी सही बात की तरफ होगे जहां बैठे होगी आवाज जो है वो उस सच्चाई की जो है शहादत देना शुरू कर देगी। तो वो उन साइंटिस्ट में से फिरौन जिसे अल्लाह ने इबरत का नमूना बनाया, उस पर सर्च करने वालों के बारे में मिलता है कि उनमें मुसलमान हो गए कि जब उन्होंने उसके वजूद को सर्च किया कि ये तो कुरान करीम ने इतना पुराना वाकया 14 सदियां पहले बयान फरमा दिया था, तब ऐसा कोई जरिया नहीं था, मुमकिन नहीं था, ऐसी लैब नहीं थी जिससे यह सर्च की जा सकती। तो जहां भी वो बात हक और सच की बात आती है तो वो दलायल उन्होंने ऐसे दिए اور قرآن کریم میں جب سابقہ اقوام سے متعلق بات آتی ہے تو ہر واقعے میں ایک نیا پہلو بیان فرمایا گیا ہے. آپ غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ جس نے زیادتی کی اس نے سرین زیادتی کی, اس کے پاس اس زیادتی کی کوئی دلیل دنیا کی بھی نہیں تھی. اس نے بدبختی کی, اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے جو گرفت فرمائیں گے. انہوں نے قانون قدرت کے خلاف جا کر اپنے لیے خود آگ کو پالا ہے. اسی لیے وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ یہاں قبر میں کچھ نہیں ہے, باغ تعمیر کرنا ہے یا آگ کے الاؤ جلانے ہیں, یہیں سے سامان لے کر جانا ہے. تو ان کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے حقائق بھی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے اختلاف فرمایا. دنیا کا رواج ہے کہ ہم بطور توارث رواجات بھی لیتے ہیں, لیکن اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں, انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. اپنے والد سے بات شروع کی, والد کے لیے دعائیں بھی کیں, اور جب بات بت کدے تک گئی تو پھر وہ واقعہ بھی مشہور واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ سارے بت توڑ دیے اور وہ کولاڑا بڑے بت پر اس پر رکھ دیا. تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جب روبرو بات ہوئی تو بادشاہ جو ہے نمرود وہ بھی لاجواب ہو گیا, اہل دربار بھی لاجواب ہو گئے. جب روبرو بات ہوئی نا, الزام لگایا گیا اور سوال و جواب ہوئے. جب بادشاہ لاجواب ہوا تو اس نے کہا آگ کی بھٹی میں ڈال, انہیں جلا دو ورنہ یہ ہمارے سب کی بدبختی ہو جائے گی. اور اس طرح کے واقعات اور آگے بھی رہنمائی حدیث شریف میں بھی ملتی ہے. تو جب انہیں اتنی ایک لکڑ اکٹھی کی گئی کہ اس کا جو آگ کا جلا دیا جانا ہے, اب اس کتنی زیادہ شدت تھی کہ کوئی قریب جا کر آگ میں کسی کو پھینکنا ناممکن ہو گیا تھا. تو پھر جو ذریعہ وہ بنایا گیا کہ جھولا بنا کر اوپر سے آگ میں ان کو پھینکا گیا. تو یہاں جب یہ آیت کریمہ آتی ہے نا, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, یہاں جب عمومی تفسیر آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ وہاں پر جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کریم نے یہ حکم دیا تو نیچے جو ہے وہ باغ بن گئے, وہ جو درخت تھے وہ سبز ہو گئے, ٹھنڈک ہو گئی. یہ عمومی تفسیر میں لوگ اس وضاحت پر بات کرتے ہیں اس کی تفسیر میں, لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں ایک نقطہ اور, وہ فرماتے ہیں کہ لکڑ کا خشک ہونا یا سبز ہونا یہ اس کا ایک حیاتی عنصر ہے. بے شک کاٹ دی گئی واپس سبز ہونا ناممکن ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کٹی ہوئی لکڑ جس کو آگ لگا دی گئی واپس سبز ہوئی, بہت بڑی بات. لیکن پیدائشی طور پر یہ لکڑ کے اندر وصف ہے کہ بنیادی طور پر اس کے بیج کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ سبز ہو سکتی ہے. تو جی سبزے سے کٹ پر جا کر کٹاؤ سے واپس سبز ہوگی, بہت بڑی بات. انہوں نے فرمایا آگ کا وصف جلانا ہے, اور قرآن کریم کی آیت کو جب دیکھیں تو یہ نہیں ملتا کہ وہ لکڑ باغ ہوگی, ملتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ تیری ٹھنڈک بھی میرے اس پیارے بندے کو تکلیف نہ دے. وہ فرماتے ہیں یہ اس سے بڑی بات ہے. آگ رہی آگ, لیکن اس آگ کی جو اصل تھی جلانا, وہ اصل اس کی نہ رہی, اس آگ کے حلیے میں ٹھنڈک ہو گئی, اور اس نے اس طرح آغوش میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا کہ اس کی ٹھنڈک بھی آپ کو تکلیف نہ دے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت بیان فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی, آگ کو حکم دیا اے آگ بردم و سلامن ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ وہ سلامن اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, ایسی نہیں جس کی ٹھنڈک بھی تکلیف دے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی. پھر ساری حیات آپ جتنے بھی واقعات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ملتی ہیں, ابراہیم خلیل اللہ, تو اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی اس خلوت میں کیسی کیسی چیزوں سے گزرے, اور وہ مستقل مزاجی سے گزرتے آئے اور اللہ کے کرم سے ثابت قدم رہے. پھر وہاں سے آپ چلتے آئیں تو جو مکہ مکرمہ کی حصہ ہے, جو زمین ہے جہاں اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے کہ حجاج کرام جائیں, وہ تڑپ جو آپ کے بچے اور آپ کی بی بی صاحبہ مائی صاحبہ کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں, جس طرح آپ نے پانی تلاش کیا اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو کہا کہ اس تڑپ میں بھاگو تو تمہیں میں اپنی طرف سے اتنا اجر اور ثواب دوں گا کہ ایسے تمہیں کر دوں گا جیسے آج کو بچہ پیدا ہوتا ہے تیری غلطیوں اور گناہ ایسے معاف کر دوں. پھر اس آخری عمر میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا, آپ تو نہیں جانتے تھے کہ جب میں نے چھری چلائی ہے تو نیچے دمبا ہے, اور اس کا گرم خون جب آپ کے ہاتھ اور کپڑوں پر پڑا تو آپ نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ میرے یہ لخت جگر کا خون ہے. آپ نے آنکھ مبارک نہیں کھولی صبح اپنی چھری چلا, آپ اٹھ کر کھڑے ہو کے دوسری طرف آپ نے منہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے. آپ نے انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا, آپ پھر تڑپے کہیں میری قربانی رہ تو نہیں گئی. کیسی محبت ہے, کیسی بندگی ہے, کیسے درجے ہیں ایمان کے. اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالکین ایمان کی ان کیفیات سے اس کو جو ہے آشنائی نصیب ہو. اور جب ہم کہہ دیں میرے تو دوسرا ہی لطیفہ ہے تو پھر ہم نے کیا سمجھا. حضرت جی کے پاس کھڑا تھا, قربانی کی عید تھی, تو جب تک حضرت کی صحت اس قابل تھی نہ کہ آپ ذبح کر سکتے تو آپ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح. فرماتے تھے یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دیے جائیں اور بندہ کھڑے ہو کے میں نے اتنے کر دیے ذبح یا میں نے اتنے. وہ فرماتے ہیں اس پر چھری چلاتے ہوئے ایک لہجے کو دیکھے تو صحیح کہ یہاں میرا لخت جگر ہو, اللہ کے حکم پر میں اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی. ہمیں جانور, ہم کمزور ہیں, ہمارا اس درجے کا ہو نہیں سکتے. ہمیں فرمایا تم جانور کو قربان کرو, تیری قربانی اسی طرح کی شمار. وہ فرماتے تھے جب جانور قربان کرتے ہیں تو کم از کم وہ کیفیت ہے نہیں تو لا تو لو چہرے پر نقلی سے, اس طرف کا اپنا خیال تو کرو کہ یہاں میرا بیٹا اور اللہ کے حکم پر میں چلا رہا ہوں. اللہ نے اس امتحان کی جگہ جانور دے دیا اور اپنی اس قربانی کے لیے اپنی خواہشات کو, اپنی جو نفسانی معاملات ہیں, اپنی چاہتوں کو انہیں ایک جگہ رکھ کر سوچو تو صحیح کہ میں سب کو قربان کر رہا ہوں. اب جو کچھ تھا غلطی اسے میں نے چھوڑ دی, اللہ کی راہ میں میں نے وہ ساری باتیں قربان کر دی. یہ کیسی کیسی کیفیات ہیں جو اس تسلسل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی. تو جب یہاں بات آتی ہے تو پھر یہاں جب ہو کی چوٹ پڑتی ہے تو پھر لطیفہ روح مضبوط ہوتا ہے, راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا کس درجے کا راسخ ہونا ہے, اتنا معاملات جو دین کی ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں, روحانیت مضبوط ہوتی. اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جی بھی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جہاں سے ملک الموت روح کو ہاتھ رکھے گا. وجود انسانی میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو پاؤں کے ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ملک الموت کا روح کو جو پکڑنا یا گرفت کرنا ہے وہ اس دوسرے لطیفے سے, لطیفے روح سے. اور انسانی وجود میں روح کی وہی جسامت ہے جو اس انسان کی جسامت ہے, جو اس کی شکل و صورت, جو اس کی جسامت ہے, اس کی جو روح ہے اس کی بھی وہی انداز ہے, وہی شکل و صورت ہے, وہی جسامت اسی وجود کے اندر ہے. اور وجود کے اندر اس طرح روح رچی بسی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا مفہوم ہے کہ جب ملک الموت روح کھینچتا ہے تو جیسے ایک نرم روئی یا نرم کپڑا ہو اس کو خاردار چاڑیوں میں سے پکڑ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہوتا ہے. تو حضرت جی ایک دفعہ یہاں کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ ان کی موت کے واقعے پر کسی نے لکھا, غالباً ہلیت الاولیاء جو کتاب ہے اس میں واقعہ, مجھے کتاب کا حوالہ یاد نہیں لیکن حضرت جی کا جو بیان ہے وہ مجھے یاد, کہ ان سے برزخ میں پوچھا گیا کہ حضرت موت کے حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, بیان آپ پر جو موت وارد ہوئی کیسے ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے میں کسی فقہی مسئلے پر سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو اسی تحقیق کے دوران جب مجھے سمجھ آئی کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہ ہے، میں نے سر اٹھایا تو میں برزخ میں تھا، میں دنیا میں نہیں تھا. جس تحقیق میں لگے ہوئے تھے اس تحقیق کے تسلسل کو بھی جو موت کی گرفت ہے وہ حائل نہیں ہوئی، وہ اس اپنی تحقیق میں لگے رہے، کہاں گرے، کب روح پرواز کر گئے، انہیں نہیں معلوم. کہتے ہیں فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو میں تو برزخ میں تھا. تو جب ایمان مضبوط ہو تو یہ سختیاں سہل ہو جاتی. دنیا میں تکلیف جو ہے کانٹا چبھنے کی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور گردن کٹانا تو پھر کانٹے سے آپ سوچ لیں کہاں کی بات ہے. نہ صرف تکلیف ہے، جان چلی گئی. اور قیامت کے روز جب شہداء کی بات ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جائے گا، جب انہیں بخشش نصیب ہوگی اللہ کی رحمت اور کرم سے، تو ان سے پوچھا جائے گا ان کی پسند، تو وہ عرض کریں گے بارے لا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، پھر تو پھینک دے تیرے نام پر میں اپنی گردن کٹاؤں، جو اس میں مزہ آیا اور کہیں لذت میں نے نہیں پائی. اب ظاہراً دیکھو تو صحیح، گردن کٹانا کوئی معمولی بات؟ اپنی گردن بچانے کے لیے لوگ سینکڑوں لوگ کو مار دیتے ہیں، آتے میری گردن کو نہ فرق لگے، چاہے اس کے بدلے میں مجھے کتنا کچھ دینا پڑے. ایسا بھی ہے، اور قیامت کے واقعات میں ایسا بھی ہے، جب قیامت کی شدت آئے گی نا تو جہاں جو یہاں سے صاحب ایمان نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کوئی میرا بیٹا لیتا ہے تو لے جائے، میری بیوی لیتا ہے تو قیمت میں لے جائے، والدین، اولاد، جو رشتہ ہے لے جائے، مجھے یہاں سے چھڑا لے. جس کے لیے اس نے حق چھوڑا اس روز اس کی صدایں ہوتی ہیں کہ یہ سارا کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دیا جائے. دن چھوٹتا نہیں. تو اس لیے جب ذکر کریں تو اپنی ہر سانس کو مضبوطی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور یہ سوچا کریں کہ یہ سانس لینا نصیب ہوئی ہے، اگلی نصیب میں ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. اور اکثر ہم ذکر پر بیٹھتے ہیں نا تو حساب کتاب تبھی سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو طریقہ ذکر میں ہلنا اور سانس کا ربط، اس میں ایک بڑی خوبصورت امتزاج ہے. پھر سانس لیتے ہوئے لفظ اللہ کا لطیفہ قلب میں اترنا، اور منہ کا بند ہونا، اور خیال سانس کے ساتھ جائے لفظ اللہ، یہاں سے سوچنا شروع کر دو نہیں، سانس کے ربط کے ساتھ جائے، سانس کے ربط کے ساتھ ہو کی چوٹ آئے، پہلے لطیفے پر ہے یا دوسرے لطیفے پر، اور دوران ذکر یہ خیال رہے کہ میری سانس کو اللہ ہو کے بنا نہ جائے. اچھے عمل کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن وہ ذکر کے معنوں سے ہٹ جائے گا. ذکر تو تب ہے نا بھائی جب اللہ اللہ کرو گے. یہ تو طریقہ ہے، ذکر ہے، طریقہ اختیار کر لے اور ذکر چھوڑ دیا تو پھر کیا فائدہ ہو؟ ایک اچھے عمل کی صحیح ہو سکتی ہے، اچھا عمل تو نہیں ہو سکتا نا. تو ذکر کے دوران جو خیالات آ جاتے ہیں، بندہ مختلف سوچیں آ جاتی ہیں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ اپنی سانسوں کی نگرانی کی جائے. اور نئے آنے والے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ جی آہستہ کروں تو میرا دھیان جو ہے وہ ذکر میں رہتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی ابتدا ہے، آپ کو تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے 10 منٹ کر لیا کر. حالانکہ اس مسافر کی جو منزل کی ابتدا ہے نا، اٹھانے کی قدم، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہو 24 گھنٹے ہو، متواتر ہو تو عمل کثیر ہے، ورنہ یہ عمل کثیر کے حکم ہی نہیں آتا. اگلے لطائف پر جب بات ہوگی تو ان موضوعات پر بھی عرض کرتا جاؤں گا. تو ذکر کے اندر اپنے خیال، اپنی توجہ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سانس کی نگرانی اللہ ہو کی جائے. تو جتنا آپ کا دھیان اللہ ہو میں رہے گا، جتنی سانس کی آپ نگرانی کہیں گے کریں گے، اتنے خیالات نہیں آئیں گے. اور اللہ نہ کرے خیال کو آ جائے، تو خیال کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ایک لحظے میں کوئی خیال آ جائے، لیکن اسے مزید سوچنا یا جھٹکنا یہ کافی حد تک ہر ایک کے اختیار میں ہوتا ہے. تو جب کوئی خیال آ جائے تو اسے مزید سوچنے کی بجائے دھیان ادھر رکھیں تو آہستہ آہستہ جو خیالات کا آنا ہے وہ کم ہو جائے گا اور متوجہ ذکر کی طرف آپ کے ہو جائیں گے اور توجہ زیادہ نصیب ہو جائے گی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. انشاءاللہ کل اگلے جو دو لطائف ہیں اس پر گزارشات پیش کروں گا.